الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين سين قاف، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. صدق الله مولانا العظيم، صدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اس سورت کا نام سورة الشورى ہے، اور یہ سورت مکی ہے. اس کی ابتدا حروف مقطعات سے ہو رہی ہے، حامیم عین سین قاف، اور حروف مقطعات الف لام میم یاسین الف لام میم صاد نون، کبھی ایک ہی حرف ہوتا ہے، کبھی دو حرف ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، کبھی تین، کبھی چار، کبھی پانچ. ان کے بارے میں سب سے بہتر رائے یہی ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ، ان کی تفسیر اور ان کا معنی اور ان کا مقصد سب سے زیادہ اللہ جانتے ہیں. حامیم عین سین قاف، کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم. جس طرح یہ سورۃ الشورى اس وقت آپ کی طرف اتاری جا رہی ہے، اسی طرح اللہ جو زبردست ہے، جو حکمت والا ہے، وہ آپ کی طرف اور آپ سے پہلے پیغمبروں کی طرف مختلف مضامین کی وحی کرتا چلا آ رہا ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے، ان سب پر بھی اللہ تعالی وحی نازل فرماتے تھے. اور جب سے آپ کی بعثت ہوئی ہے 40 سال کی عمر میں، اس وقت سے لے کر برابر ضرورت کے مطابق آپ پر بھی اللہ تعالی وحی نازل کرتا چلا آ رہا ہے. تو یہ کفار اور مشرکین مانے نہ مانے، یہ اللہ تعالی کی ایک قدیم سنت ہے جو الصلاۃ والسلام کے ساتھ اس سنت قدیمہ کا معاملہ رہا ہے کہ جس طرح اللہ تعالی آپ پر اس وقت سورۃ الشورا کو نازل کر رہے ہیں، اسی طرح آپ سے پہلے پیغمبروں کی طرف بھی اور آپ کی طرف بھی اللہ تعالی وحی کرتا چلا آ رہا ہے، اور یہ اللہ جو آپ کی طرف وحی بھیج رہا ہے اس کی شان یہ ہے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کی ملک ہے، آسمان میں جو کچھ ہے وہ بھی اسی کی ملک اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اسی کی ملک، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بڑا بلند ہے اور عظیم الشان ہے، اس کی عظمت اتنی ہے کہ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ، اس کی عظمت کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ جائیں، اللہ تعالی کی عظمت اتنی ہے کہ اس عظمت کا اثر اگر کما حق کہو آسمانوں پہ پڑ جائے تو آسمان بھی پھٹ جائیں، تو قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ جائیں، اور بعض حضرات مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس آیت سے اشارہ اس دوسری آیت کی طرف ہو رہا ہے جو سورہ مریم میں ہے کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ مشرکین یہ کہتے ہیں کہ رحمان تعالی نے اپنے لیے لڑکا بنایا ہے، حالانکہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ قل ہو اللہ احد، اللہ یکتا ہے، قل ہو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنتا ہے نہ وہ جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفواً احد، اور اس کے برابر کوئی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، نہ وہ جنتا ہے نہ وہ جنا گیا ہے، لیکن یہ مشرکین یہ کہتے ہیں، اور ان میں یہود بھی تھے اور نصارہ بھی تھے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، قرآن کہتا ہے کہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت النصارى المسيح ابن اللہ، اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ کفار اور یہ مشرکین کہتے ہیں کہ اتخذ الرحمن ولدا، اللہ تعالی لڑکا رکھتا ہے، تو ان کے اس قول کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ آگے سورہ مریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ، ان کی یہ بات اللہ تعالیٰ کے معاملے میں اتنی خطرناک ہے کہ قریب ہے کہ اس بات کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے، تو بعض حضرات مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں بھی جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن، کہ اوپر سے آسمان قریب ہے کہ پھٹ پڑے، وہ ان مشرکین کے اس قول کی وجہ سے کہ ان کا قول اتنا بھاری ہے، اتنا خطرناک ہے، اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی شان میں اتنی بڑی گستاخی ہے کہ ان کی اس بات کی وجہ سے آسمان کو پھٹ پڑنا چاہیے، اور مفسرین کی ایک تیسری جماعت یہ ہے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آگے جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کی ملک ہے اور وہ بہت بہت ہی بلند ہے اور عظیم الشان ہے, تو آگے اللہ تعالی یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کی عظمت کے ہوتے ہوئے بھی اگر زمین والے اس کی عظمت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو آسمان والے تو اس کی عظمت کو مانتے ہی ہیں, اور آسمان والے اس کی عظمت کو اتنی مانتے ہیں کہ ان میں سے ہر شخص اللہ تعالی کی عبادت میں لگا ہوا ہے, اور ان کی کثرت اتنی ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے. چنانچہ اس کی تشریح ترمذی شریف کی ایک حدیث میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اطت السما وحق لها ان تعت, کہ آسمان چر چر کرتا ہے اور اس کو چر چر کرنا بھی چاہیے. تو اب تو کانکریٹ کا زمانہ آ گیا, اس لیے ہمارے زمانے میں اس چیز کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہے, لیکن جب لکڑی کی چھت ہوتی ہے اور اس کے اوپر کوئی وزنی چیز رکھی جاتی ہے تو اس میں سے ایک قسم کا خاص ایک قسم کی آواز آتی ہے چر چر کی. بہت وزنی چیز اگر رکھی جائے تو چر چر کی آواز آتی ہے. اس وقت بھی ان گھروں میں کہ جن گھروں میں لکڑیوں کا فلور بنا ہوا ہوتا ہے تو اس کے اوپر بہت وزنی چیز اگر رکھی جائے تو اس میں سے ایک خاص قسم کی آواز آتی ہے چر چر کی. تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو جس انداز سے بات سمجھ میں آ سکتی تھی اس انداز سے سمجھانے کی کوشش کی کہ جیسے کسی چھت پر بہت وزنی چیز رکھی جائے اور اس کی وجہ سے وہ چر چر کی آواز آتی ہے, تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان بھی چر چر کرتا ہے, اور آگے فرمایا کہ ہونا بھی یہ چاہیے, اس لیے کہ آسمان میں اتنا وزن ہے کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے. اور آگے اس کی تشریح بیان فرمائی کہ آسمان میں چار انگلیوں جتنی بھی جگہ نہیں ہے خالی جس پر فرشتہ نہ ہو, یعنی آسمان اتنا بڑا اور اس کے اندر اتنے فرشتے ہیں کہ چار انگل کی بھی جگہ خالی نہیں ہے. فرشتوں نے اس کو احاطے میں لے رکھا ہے اور ہر فرشتہ سجدے میں گرا ہوا ہے. تو یہ اتنے فرشتے آسمانوں کے اندر سجدہ ریز ہیں کہ تقاد السماوات یتفطرن من فوقہن, قریب ہے کہ کہیں ان کے وزن کی وجہ سے آسمان نہ پھٹ جائے. تو یہ دنیا والوں, تم اللہ کی عظمت کے قائل ہوتے ہو نہیں ہوتے ہو تمہاری مرضی, آسمان والے اللہ کی عظمت کے قائل ہو چکے ہیں, اسی لیے وہ سجدہ ریز ہیں, اللہ کے سامنے سجدے میں گرے ہوئے ہیں. والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم, اور یہ فرشتے جو ہیں وہ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں. ویستغفرون لمن فی الارض, اور یہ فرشتے زمین والوں کے لیے اللہ تعالی سے بخشش طلب کرتے ہیں. اتنا بڑا کرم ہے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا کہ یہ فرشتے جو ہے وہ زمین والوں کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں اللہ تعالی سے. یہ جو سجدہ ریز ہیں, یہ جو سجدے میں پیشانی رگڑ رہے ہیں, ان میں سے بعض رکوع میں ہیں, ان میں سے بعض قیام میں ہیں, فرشتوں کی ایک ایک جماعت کو جب سے اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے ایک ایک کام میں لگا رکھا ہے. کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جب سے پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کر جب تک وہ رہیں گے قیام ہی میں رہیں گے. کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جب سے اللہ نے پیدا کیا ہے رکوع ہی میں ہیں. کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جب سے اللہ نے پیدا کیا ہے سجدے ہی میں ہیں. کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جب سے اللہ نے پیدا کیا ہے تسبیح پڑھ رہے ہیں، اور تسبیح بھی ہر جماعت کے لیے الگ الگ متعین. چنانچہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے، بہت بڑی جماعت، جن کا کام یہ ہے کہ وہ ایک تسبیح پڑھتے رہیں، اور ان تسبیح کے الفاظ یہ ہیں کہ سبحان من زین الرجال باللحا، سبحان من زین الرجال باللحا، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھیوں کے ذریعے زینت بخشی. داڑھی کی اہمیت کو سمجھیے اس سے. سبحان من زین الرجال باللحا، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی کے ذریعے زینت بخشی. اب اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے فرشتے اللہ کی تسبیح کریں ان الفاظ سے، تو ظاہر ہے کہ یہ الفاظ اللہ ہی نے ان کو سکھائے ہیں، اور اللہ تعالی کو داڑھی بہت زیادہ پسند ہوگی، تبھی تو ان فرشتوں کو یہ تسبیح سکھائی ہے. یہ ایک اللہ تعالی کی، اللہ تعالی کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی عظیم سنت ہے، اس کو اپنے چہرے پہ ظاہر کرنا چاہیے، اور ظاہر بھی کرنا چاہیے بالکل اسی حالت میں جس حالت میں کہ اللہ کے نبی کا چہرہ تھا، پوری ایک مشت ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے داڑھی تھی. تو فرشتے جو ہیں ایک ایک کام میں لگائے گئے ہیں، تو اللہ تعالی نے انہیں ایک ایک کام میں لگایا ہوا ہے. اب اگر قیام والا فرشتہ یہ چاہے کہ میں سجدہ کر لوں، اسے اجازت نہیں ملتی، اور سجدے والا فرشتہ یہ چاہے کہ میں قیام کر لوں، یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے. فرشتے جن کو اللہ تعالی نے پیدا ہی کیا ہے اپنے کام کے لیے، اپنی غلامی کے لیے، ان کو جو کام سونپا ہے اس کام میں وہ لگے ہوئے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ نے ان کو جس کام میں لگایا ہے اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ کی ایک رائے کے دانے کے برابر بھی وہ نافرمانی نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کے اندر خواہش کا اور نافرمانی اور شرارت کا پہلو ہی نہیں ہے. وہ عبادت کرتے ہیں تو عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ان کی غذا ہے، اس کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہو سکتا، یہ ان کے لیے نیچرل ہے. تو یہ فرشتے جو ہیں ان کو جس کام میں لگایا گیا ہے اسی کام میں لگے رہتے ہیں. قیام والا فرشتہ قیام میں ہے، رکوع والا فرشتہ رکوع میں ہے، سجدے والا فرشتہ سجدے میں ہے. اب قیام والے فرشتے کے دل میں یہ خیال آئے کہ میں سجدے میں گر جاؤں تو نہیں گر سکتا، اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ہم انسانوں کے لیے کیسا فضل کا معاملہ فرمایا ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جتنی قسمیں ہیں ان قسموں میں سے جس عبادت کو جس وقت ادا کرنا چاہے کر سکتا ہے. جب جی چاہتا ہے وہ تسبیح پڑھتا ہے، جب جی چاہے تحمید کرتا ہے، جب چاہے تحلیل کرتا ہے، جب جی چاہے سجدے میں گر جائے، جب جی چاہے قیام کر لے، جب جی چاہے نماز پڑھ لے، جب جی چاہے تلاوت کر لے، جب جی چاہے استغفار کریں، جب جی چاہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اور نماز تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی عطا فرمائی کہ جب وہ دو رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس میں تقریباً عبادت کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. دو رکعت نماز میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، تحمید بھی ہے، تحلیل بھی ہے، تسبیح بھی ہے، دعا بھی ہے، استغفار بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی بھی ہے. تو فرشتوں کو جس کام میں لگایا ہوا ہے اسی کام میں وہ لگے رہتے ہیں، اور وہی کام کرتے ہیں جس کا اللہ نے ان کو حکم کیا ہے. اب اگر یہ فرشتے زمین والے انسانوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں تو تبھی کر رہے ہوں گے جب اللہ نے ان کو کہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ خود یہ چاہتے ہیں کہ زمین والوں کی بخشش ہو جائے، اسی لیے فرشتوں سے کہا کہ تم زمین والوں کے لیے بخشش چاہو. اور اس میں بھی پھر مفسرین نے دو مطلب بیان کیے ہیں. ایک مطلب تو یہ کہ فرشتے زمین پر رہنے والے مؤمنین کے لیے استغفار کرتے ہیں کہ اے اللہ، وہ تجھے ماننے والے ہیں، وہ تجھے چاہنے والے ہیں، وہ تیری عبادت کرنے والے ہیں، اگر ان میں سے کسی سے کوئی لغزش ہو جائے تو تو معاف کر دینا. اور مفسرین کی دوسری جماعت نے یہ کہا ہے کہ یہ فرشتے تمام انسانوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں، تمام انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی اور کافروں کے لیے بھی. اور کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں یہ درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ، ان پر عمومی عذاب نازل کر کے ان سب کو بیک وقت ختم مت کر دینا. یہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں انسانوں کے لیے کہ ان پر عمومی عذاب نازل کر کے بیک وقت ختم نہ کر دینا، بلکہ ان میں سے جو کافر ہیں انہیں بھی چھوٹی موٹی مصیبتوں میں گرفتار کرنا، اور مرنے کے بعد جو ان کا ابدی عذاب ہے اس میں انہیں بعد میں مبتلا کرنا. لیکن جب تک دنیا میں ہے تو ان کافروں کے کفر کی وجہ سے، ان مشرکوں کے شرک کی وجہ سے ایسا عذاب نازل نہ کرنا جس کی وجہ سے پوری انسانیت تباہ و برباد ہو جائے. یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم. غور سے سنو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ان کی اس درخواست کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو کارساز بناتے ہیں، اللہ حفیظ علیہم، ان کی دیکھ بھال بھی اللہ ہی کرتا ہے. وہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو کارساز بناتے ہیں ان کی دیکھ بھال بھی اللہ ہی کرتا ہے. وہ کسی بت کی پرستش کرتے ہیں، وہ کسی درخت کی پرستش کرتے ہیں، کسی پتھر کی پرستش کرتے ہیں، کوئی ستارے کی پرستش کر رہا ہے، کوئی کسی ولی کی پرستش کر رہا ہے، کوئی کسی انسان کو اپنی حاجت کو پورا کرنے والا مان رہا ہے، حالانکہ سب کچھ اللہ کے قبضے کی قدرت میں ہے. تو ان کی اس انتہائی درجے کی شرارت اور بغاوت کے باوجود بھی ان کی ضرورتوں کو اللہ ہی پوری کر رہا ہے. یہ جا کر کے دانہ ڈالتے ہیں زمین میں، اللہ ہی اس دانے کی حفاظت کرتا ہے. اگر اللہ چاہتا تو وہ دانہ سڑ جاتا، اللہ چاہتا تو اس دانے کو کیڑا کھا جاتا. انسان کے بس میں کیا ہے میرے بھائیو؟ وہ تو جا کر دانے کو زمین میں رکھ کر آ جاتا ہے، اس کے بعد اس کی نگہبانی اللہ کرتا ہے. اور انسان زیادہ سے زیادہ اس کے بعد یہ کر سکتا ہے کہ اس کے اوپر پانی ڈالے. اب یہ زمین بھی اللہ کی دی ہوئی، دانہ بھی اللہ کا دیا ہوا، پانی بھی اللہ کا دیا ہوا، اور یہ عقل بھی اللہ کی دی ہوئی کہ اس نے عقل دی تو اندر ڈال کر کے آ گیا. اب آگے اس دانے کی حفاظت، اس دانے کی تربیت، اور اس کے نتیجے میں اتنی وزنی زمین میں سے ایک کمزور سے دھاگے کو نکالنا اندر سے، اور وہ باہر نکلتا ہے، اور نکلنے کے بعد اس کی حفاظت کرنا. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ افرائیتم ما تحرسون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. ارے تم مجھے یہ بتلاؤ کہ وہ دانہ جسے تم زمین میں چھوڑ آتے ہو اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ افرائیتم الماء الذی تشربون. ارے ذرا تم مجھے یہ بتلاؤ کہ وہ پانی جسے تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم اسے آسمان سے اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں؟ افرائیتم ما تمنون. وہ نطفہ جسے تم اپنی عورت کے پیٹ میں ڈال دیتے ہو، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم اسے پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں پوچھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو کارساز بناتے ہیں کہ یہ ہمارے کاموں کو کرتے ہیں، اللہ حفیظ علیہم، ان کی دیکھ بھال بھی اللہ ہی کر رہا ہے، اور ان کی دیکھ بھال بھی اللہ کر رہا ہے، اور ان کی شرارتوں کی نگرانی بھی اللہ کر رہا ہے. وما انت علیہم بوکیل. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کا کام تو صرف اتنا ہے کہ آپ ان تک میرا کام پہنچا دیں، آپ ان کو محبت سے، شفقت سے، حکمت کے ساتھ میری طرف بلائیں، باقی ہدایت کا دینا، ہدایت کا نہ دینا، ہدایت کا قبول ہونا، قبول نہ ہونا، صراط مستقیم پر آنا نہ آنا،
اس کی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. لیس علیک ہداہم, آپ کے ذمے ان کو ہدایت دینا نہیں ہے. ولکن اللہ یہدی من یشاء, اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. اور آگے پھر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسا کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا, اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہے عربی قرآن کی, لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا, تاکہ آپ ڈرائیں ام القرا والوں کو اور ان لوگوں کو جو ام القرا کے ارد گرد رہتے ہیں. وہ تم در یوم الجمع, اور آپ انہیں ڈرائیں جمع ہونے کے دن سے, لاری بفی, جس میں ذرہ برابر شک نہیں ہے. مکہ مکرمہ کو یہاں ام القرا کہا گیا ہے, اور ام القرا کا معنی یہ ہے کہ بستیوں کی ماں. عرب کے خطے میں سب سے پہلا شہر جو ہے یہ مکہ مکرمہ ہے, اور وہیں سے پھر آبادی بڑھتی چلی گئی اور دوسری بستیاں وجود میں آتی گئی. تو اس اعتبار سے اس کو ام القرا کہتے ہیں کہ بستیوں کی ماں. اور اس سے بھی بہتر توجیہ یہ ہے کہ اس روئے زمین پر, اس پورے خطے پر سب سے افضل اور سب سے اشرف جگہ مکہ مکرمہ. اس پر جتنی رحمتیں اترتی ہیں, جتنے انوار اترتے ہیں, اتنے پوری دنیا کے کسی بھی خطے پہ نہیں اترتے. چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا کہ یا مکہ تو اے مکہ, انک لاحب الارض الیہ, تو اس روئے زمین پر میری نظر میں سب سے زیادہ محبوب جگہ ہے, لیکن میری قوم مجھے مجبور کر رہی ہے یہاں سے نکلنے پر, اگر یہ مجھے نہ نکالتے تو میں تجھے چھوڑ کے کبھی کہیں نہ جاتا. تو یہ سب سے اشرف اور سب سے افضل جگہ ہونے کی وجہ سے اسے ام القرا کہتے ہیں, بستیوں کی ماں. اور میرے عزیزو, پوری دنیا کی جتنی بستیاں ہیں ان سب بستیوں تک جو ہدایت کا نور پہنچ رہا ہے وہ اسی بستی سے پہنچ رہا ہے, اس لیے کہ اس نور کا آغاز جو ہے وہ وہیں سے ہوا تھا. ہر طرف تیرگی تھی نہ تھی روشنی, آپ آئے تو سب کو ملی روشنی, بزم عالم سے رخصت ہوئی ظلمتیں جب حرا سے ہویدا ہوئی روشنی. تو وہیں سے یہ روشنی ہدایت کی اور نور کی پھیلی ہے اور اس نے ساری بستیوں کو سیراب کیا ہے, اس لیے مکہ مکرمہ کو ام القرا کہتے ہیں, سب بستیوں کی ماں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن وحی کیا ہے تاکہ آپ ام القرا میں رہنے والوں کو, مکہ مکرمہ میں رہنے والوں کو بھی ڈرائے, اور مکہ مکرمہ سے آگے اس کے ارد گرد کی جو بستیاں ہیں ان میں جو رہنے والے ہیں ان کو بھی ڈرائیں. اور مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ مکہ مکرمہ کے ارد گرد کی بستیاں, یعنی امیڈیٹلی جو ارد گرد ہیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ارد گرد سے مراد یہ ہے کہ پھیلتے 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 مشرق میں اور مغرب میں اور جنوب میں اور شمال میں جتنی بستیاں ہیں پوری دنیا کی, ان سب کو ڈرانا آپ کا کام ہے. چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براہ راست جہاں تک پیغام پہنچ سکا وہاں تک پہنچایا, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے وارثین نے, حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام, حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین, پھر تابعین, تبع تابعین اور علماء امت نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی حفاظت بھی کی اور چار دانگے عالم میں اس کو پھیلایا. چنانچہ سیرت کی کتابوں میں ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا, حدیث کی کتابوں میں بھی ملتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کچا گھر ہو یا پکا گھر ہو, اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کچے گھر جو ہے وہ دیہاتوں میں ہوتے ہیں, پکے گھر شہروں میں ہوتے ہیں, تو مطلب یہ ہے کہ ہر ہر بستی میں اور ہر ہر گھر میں, کچا گھر ہو یا پکا گھر ہو, اللہ تعالیٰ میرے کلمے کو پہنچا دے گا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ فضل تو علی الانبیاء بستین, مجھے دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر بطور خاص چھ نعمتوں میں فضیلت دی گئی ہے. مجھے چھ نعمتیں ایسی دی گئی ہیں خاص طور پہ یوں تو اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں لیکن خاص طور پہ یہ چھ فضیلتیں ایسی ہیں جو بہت ہی عظیم الشان ہیں. ان میں سے سب سے پہلی اوتی تو جوامع الکلم, اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم عطا کیے ہیں. جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے کہ میں جب کوئی بات کہتا ہوں تو اس کے الفاظ مختصر ہوتے ہیں لیکن معانی بہت زیادہ. قیامت کی صبح تک علماء اس پر کام کرتے رہیں گے, روزانہ اس میں سے نیا معنی نکلتا رہے گا. ہر زمانے کے لیے کوئی نہ کوئی مفید چیز اس حدیث سے سمجھ میں آتی جائے گی. اوتی تو جوامع الکلم, بات بالکل مختصر لیکن معانی بہت زیادہ. جسے اردو میں ہم کہتے ہیں کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا, کہ پورا دریا اسے ایک چھوٹے سے مٹکے میں بند کر دیا. یعنی جملہ ایک چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن جب اسے پھیلاتے ہیں اور اس کے معانی کو نکالتے ہیں تو پورا سمندر ہو جاتا ہے. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا, اوتی تو جوامع الکلم. دوسرا معجزہ یہ عطا فرمایا کہ ون اسر تو بالرعب مسیرۃ شہرین, کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خاص قسم کا رعب عطا کیا ہے کہ میں جس جگہ پر قیام پذیر ہوتا ہوں وہاں سے ایک مہینے کی مسافت پر کوئی کافر ہوتا ہے اور وہ میرے وجود کو سنتا ہے تو لرز جاتا ہے. ایک خاص قسم کا رعب ہے, ڈر جاتا ہے. ایک مہینے کی مسافت پر وہ رہتا ہے, وہاں بھی اگر میرا نام سنتا ہے تو اس کے دل پر ایک خاص قسم کا رعب اور ہیبت طاری ہو جاتی ہے. تیسری چیز جو مجھے بطور خاص عطا کی وہ یہ کہ وجو علت لیل ارد و مسجدم و تہورا, اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے جتنی امتیں تھیں ان کے لیے عبادت گاہوں کو مقرر کیا تھا اور انہیں عبادت کرنے کے لیے ان عبادت گاہوں ہی میں جانا پڑتا تھا. اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اور میری امت کے لیے پوری زمین کو عبادت گاہ بنا دیا, جہاں نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں, جہاں عبادت کرنا چاہے کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اور میری امت کے لیے زمین کو طہارت کا ذریعہ بنایا. اگر پانی نہیں ہوتا تو زمین پر ہاتھ مار کر تیمم کر لو, تم پاک ہو جاؤ گے. چوتھی چیز وہ احلت لی الغنائم, مجھ سے پہلے جتنی امتیں تھیں جب وہ کسی کے ساتھ جنگ لڑتی تھی تو جنگ لڑنے کے بعد جو مال غنیمت جمع ہوتا تھا تو اسے ایک مخصوص جگہ پر جمع کر کے رکھ دیا جاتا تھا, اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور آگ پورے مال غنیمت کو کھا جاتی تھی. اللہ تعالی نے میری شریعت میں یہ حکم نازل فرمایا کہ دشمن سے لڑنے کے بعد جو مال اسباب جمع ہوتے ہیں وہ امت کے درمیان تقسیم کر دو. تو میرے اور میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا, اور اس میں صرف مادی نفع نہیں ہوا کہ بھائی ٹھیک ہے لڑیں گے تو مال ملے گا, اس میں ایک دوسرا بہت بڑا فائدہ ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے دوسری امتوں کے مقابلے میں میری امت کی عزت کی حفاظت کی ہے. اور وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ مال غنیمت کو جب جمع کیا جاتا تھا اور اوپر سے آگ آ کر کھا جاتی تھی تو یہ علامت ہوتی تھی اس بات کی کہ ان کا جہاد مقبول تھا, اور اگر نیتیں درست نہیں ہوتی تھی تو آگ آ کر اس مال غنیمت کو کھاتی نہیں تھی. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے میری امت کی عزت کی حفاظت کی. اگر میری امت کے لیے بھی یہی قانون ہوتا کہ اخلاص سے لڑنے والوں کا اور اخلاص سے نہ لڑنے والوں کا دنیا ہی میں پتہ چل جاتا تو مال غنیمت جمع ہوتا, آسمان سے آگ اسے جلاتی نہیں کھاتی نہیں, تو پتہ چل جاتا کہ ان لوگوں کی نیتیں درست نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے میری امت کی عزت کی بھی لاج رکھ لی. پانچویں چیز وہ ارسل تو الی الخلق کاف, اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف قریش کے لیے نہیں بھیجا, صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجا, بلکہ پوری انسانیت کے لیے قیامت تک نبی بنا کر مجھے بھیجا. اور چھٹی چیز وہ خود امبین نبی یون, میرے اوپر نبیوں کے سلسلے کو بند کر دیا اور مجھے خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا. اس میں بھی یہی ہے کہ لیتن زیر ام القرا, تاکہ آپ ڈرائیں مکہ مکرمہ والوں کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ارد گرد رہتے ہیں بالکل دنیا کے آخری کونے تک. اور آپ ڈرائیں کس چیز سے؟ جمع ہونے کے دن سے, جمع کیے جانے کے دن سے, کہ ایک دن آنے والا ہے سب کا قبر سے حشر ہوگا, میدان محشر میں سب کو جمع کیا جائے گا اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا حساب لے گا, اور دو جماعتیں ہو جائیں گی, فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. یہ دن بلا شک و شبہ آنے والا ہے, اور حساب کتاب کے بعد دو جماعتیں ہو جائیں گی, ایک جماعت جنت میں جائے گی, دوسری جماعت جہنم میں جائے گی. اللہ تعالی ہمیں اس مرحلے کے لیے کامل درجے کی محنت کرنے کی, تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں جنت الفردوس کی جماعت میں شامل فرمائے, اور جہنمیوں کی جماعت سے ہماری حفاظت فرمائے. اب آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہ آپ بہت زیادہ فکر نہ کریں, آپ اپنا کام کیجئے. ولو شاء اللہ لجعلہم امتا واحدہ, اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان سب کو ایک ہی دین پر کر دیتے, اگر اللہ چاہتے تو سب کو ایک دین پر کر دیتے, لیکن اللہ کی کچھ مصلحتیں ہیں, کچھ حکمتیں ہیں جس کی وجہ سے بعضوں کو ہدایت ملتی ہے, بعضوں کو نہیں ملتی, بعض حق کو قبول کرتے ہیں, بعض انکار کرتے ہیں. ولیکن یدخل من یشاء فی رحمتہ, لیکن اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ رحمت میں داخل نہیں ہوتے اور کفر ہی پر جمے رہتے ہیں. اس قسم کے ظالم, والظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر, اس قسم کے ظالموں کے لیے نہ کوئی کارساز ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. دنیا میں بھی کفر کرنے والا, شرک کرنے والا جب مصیبت میں پھنستا ہے تو اس کا مددگار کوئی نہیں ہوتا, اور آخرت میں بھی کوئی مددگار نہیں ہوگا. ام اتخذوا من دونہ اولیاء, کیا ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو کارساز بنا رکھا ہے؟ فاللہ هو الولی, تو یاد رکھنا چاہیے انہیں کہ اللہ ہی حقیقی کارساز ہے, کاموں کو بنانے والا, مصیبتوں کو دور کرنے والا اور مسائل کو حل کرنے والا اللہ ہی ہے. انہوں نے دوسروں کو کیسے کارساز بنا رکھے ہیں؟ فاللہ هو الولی, اللہ وہی حقیقت میں کارساز ہے. وہ هو یحیی الموتی, اور وہ مردوں کو بھی زندہ کرتا ہے. تو دنیا میں جتنے لوگوں کو تم نے کارساز بنا رکھا ہے, تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اتھارٹی کی وجہ سے اور اللہ کی دی ہوئی اختیار کی وجہ سے تمہارا کوئی کام کر لے. مثلاً امیگریشن کا کوئی پرابلم ہے تو کسی اچھے وکیل کے پاس چلے جاؤ, تو اللہ تعالیٰ نے اسے صلاحیت دی ہے, اسے کچھ اختیارات دیے ہیں, اسے عقل دی ہے, تو وہ تمہارے مسئلے کو حل کر دے. لیکن یہ مسئلہ ایک ایسا ہے کہ مردوں کو زندہ کرنا, یہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں کر سکتا. تو اس سے پتا یہ چلا کہ کام بنانے والوں میں سب سے بڑا کام بنانے والا اللہ ہے. جب اللہ سب سے بڑا کام بنانے والا ہے تو تم مخلوق کی طرف نظر کیوں کرتے ہو؟ اللہ ہی کی طرف نظر کرو, چھوٹے بڑے تمام کاموں میں اللہ ہی کی طرف نظر کرو. اور اللہ تعالیٰ نے جن جن لوگوں کو بطور سبب کے پیدا کیا ہے ان کے پاس جاؤ, ان سے اپنا کام کراؤ, لیکن انہیں ٹوٹل مختار مت سمجھو بلکہ مختار اللہ کو سمجھو کہ اگر اللہ چاہے گا تو یہ کام ہوگا, اللہ چاہے گا تو یہ کام ہوگا. دو چیزیں ہماری شریعت نے ہمیں سکھائی ہے, ایک یہ کہ تم اسباب کو اختیار کرو اور بھروسہ اللہ پہ رکھو. اگر کوئی اسباب کو اختیار کر کے بھروسہ بھی اسباب ہی پر کرتا ہے, یہ غلط. اور اگر کوئی اللہ ہی پہ بھروسہ کر کے بیٹھا رہتا ہے اور اسباب اختیار نہیں کرتا, یہ بھی غلط. جو تعلیم ہے شریعت مطہرہ کی وہ یہ ہے کہ اسباب اختیار کیا جائے اور بھروسہ اللہ پہ کیا جائے. بیمار ہو گئے, بیمار, اب بیماری میں بھروسہ تو اللہ ہی پر ہے کہ اللہ ہی شفا دیتا ہے, کہ مرضی کے بغیر کوئی ڈاکٹر کوئی دوا مجھے شفا نہیں دے سکتی. لیکن اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھے مت رہو, بلکہ اللہ پہ بھروسہ کرو اور اللہ پہ بھروسہ کر کے دوا کو اختیار کرو, دوا پیو, دوا استعمال کرو, اچھے ڈاکٹر کو تلاش کرو. تو اسباب کو اختیار کرنا ہے لیکن بھروسہ اللہ پہ رکھنا ہے. اب اگر کوئی بیمار ہو جائے اور بیمار ہونے کے بعد وہ یہ کہے کہ میں تو اسباب نہیں اختیار کرتا, کرنے والا اللہ ہی ہے, یہ بھی غلط. اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں تو دوا پیوں گا اس لیے کہ دوا ہی ٹھیک کر دیتی ہے, یہ بھی غلط. اسباب اختیار کرو, بھروسہ اللہ پہ رکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا بھروسہ اللہ پہ ہوگا اتنا کس کو ہوگا. لیکن اس کے باوجود بھی جنگ بدر میں نکلے, اس کے باوجود بھی جنگ احد کے لیے نکلے, اس کے باوجود بھی صحابہ کے ساتھ مشورہ کر کے تدبیر کرتے تھے, پلاننگ کرتے تھے, سیاسی تدبیریں بھی ہوتی تھی, اس کے باوجود بھی ہتھیار ہاتھ میں اٹھاتے تھے, خود بھی ہتھیار سے لیس ہو کر جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ میں تیری حفاظت کروں گا، اس کے باوجود بھی جنگ میں جاتے تھے تو سارے ہتھیار لے کر جاتے تھے. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اسباب اختیار کرنا ہے، اور اسباب اختیار کر کے بھروسہ اللہ پہ رکھنا ہے. اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ اگر گاڑی ہے گاڑی، تو گاڑی کی حفاظت چاہتے ہو تو گاڑی کو لاک کر کے سویا کرو، لاک کرو، چابی کو محفوظ جگہ پہ رکھو اور پھر سویا کرو. لیکن ساتھ میں خیال یہ ہو کہ چابی سے گاڑی کو لاک کیا ہے، چابی کو محفوظ جگہ پہ رکھا ہے، لیکن اگر اللہ چاہے تو یہ گاڑی اس کے باوجود بھی گم ہو سکتی ہے. اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا. میری اس حفاظت کی تدبیر سے میں اپنی گاڑی کو محفوظ نہیں کر سکتا. یہ میں نے تو اسباب اختیار کیے ہیں، لیکن اللہ چاہے گا تو ہی گاڑی کی حفاظت ہوگی. یہ ہے توکل. لیکن گاڑی کو آپ ایسی جگہ پہ رکھ دیں کہ جہاں سے چور آسانی سے اٹھا کر لے جائے، اور گاڑی کی چابی بھی اندر ہی رکھ کر کے چلے جاؤ کھلی رکھ کر، اور پھر اللہ پہ بھروسہ کرو، تو گاڑی چوری ہو جائے گی. اس لیے کہ یہ توکل نہیں ہے. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعقل الجمل ثم توکل علی اللہ. یہ فرمایا کہ اونٹ کو اچھی طرح سے باندھو، اور اچھی طرح سے باندھنے کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرو. تو اللہ پہ بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر اللہ چاہے گا تو اونٹ بچے گا، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو اس باندھنے کے بعد بھی گم ہو سکتا ہے. یہ مراد ہے توکل کا، کہ اپنے سبب پر بھروسہ مت کرو، لیکن سبب تو اختیار کرنا پڑے گا، چونکہ اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دوسروں کو کارساز بناتے ہو، حالانکہ اللہ ایسا کارساز ہے اور وہ ایسے کام کر سکتا ہے جو کوئی نہیں کر سکتا. وہ اعلیٰ کل شیء قدیر، اور اللہ ہی ہر ہر چیز پر قادر ہے. لہذا اللہ ہی کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو تسمہ بھی اللہ سے مانگو. اس کا مطلب یہی ہے کہ تسمہ ٹھیک کرانے کے لیے تو موچی کے پاس ہی جانا پڑے گا، لیکن مطلب اس کا یہ ہے کہ اس سبب کو اختیار کرنے سے پہلے دعا اللہ سے کرو کہ اے اللہ، میں موچی کے پاس تو جا رہا ہوں، لیکن یہ کام آسانی سے ہو جائے اس کے لیے میں تیرے اوپر بھروسہ کر کے جا رہا ہوں. یعنی ہر چھوٹے بڑے معاملے میں اسباب اختیار کرو، بھروسہ اللہ پہ رکھو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يكرم الأكرمين كرمك معاملة فرما، يرحم الراحمين رحمك معاملة فرما، ہماری سیاحت سے درگزر فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب کو دین پر چلنے کی جمنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ساتھ عفو و عافیت کا معاملہ فرما، یسر و سہولت کا معاملہ فرما. الہ العالمین ہم سب کو مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین علم میں ترقی عطا فرما، اپنی معرفت تامہ عطا فرما. الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما. الہ العالمین جو بھی اولادیں ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما. الہ العالمین اولاد والوں کو اپنی اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما. یا ارحم الراحمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. الہ العالمین جو دین سے دور ہیں انہیں دین سے قریب کر دے.
الہ العالمین جن کی طبیعتوں میں شرارتیں ہیں انہیں شرافتیں عطا فرما دے. یا ارحم الراحمین ہم سب کو اپنا قرب خاص نصیب فرما, اپنی ولایت نصیب فرما, اپنی محبت عطا فرما. الہ العالمین دنیا اور آخرت کی ہر جائز خوشی عطا فرما اور دنیا اور آخرت کی ہر شر سے بچا لے. الہ العالمین جو جو مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں نجات عطا فرما. الہ العالمین جو مظلوم ہیں انہیں ان کی فریاد رسی فرما. الہ العالمین نصرت و مدد فرما. یہ ارحم الراحمین پورے عالم میں دین کی جتنی خدمتیں جس جس لائن سے ہو رہی ہیں الہ العالمین سب کو قبول فرما, سب کو آپس میں ایک دوسرے کا معاون بنا دے. ہمارے جتنے مشائخ ہیں, جتنے اکابر ہیں, دین کی خدمت کرنے والے ہیں, دین کو جن جن لوگوں سے نفع ہو رہا ہے الہ العالمین سب کی عمروں میں برکت پیدا فرما, سب کے علوم میں برکت پیدا فرما, سب کے رسوخ میں برکت پیدا فرما. الہ العالمین سب کی غیب سے حفاظت فرما. یہ ارحم الراحمین آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیوں کی دعا مانگی ہے وہ ساری بھلائیاں عطا فرما, جتنی برائیوں سے پناہ مانگی ہے ان ساری برائیوں سے پناہ عطا فرما. الہ العالمین جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے, جو ہم سے متوقع ہیں, جن کا ہم پر حق بنتا ہے, جو ہم سے تعلق محبت رکھتے ہیں, خصوصاً ہمارے ماں باپ, اساتذہ, مشائخ, دوست احباب, حاضرین مجلس, شرکاء مجلس, سبھی کے تمام جائز مقاصد کو پورا فرما. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد.